حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ السامی الشاہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتزل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد۔ اما بعد، فقط قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ صلوات على محمد وعلى
صلى محمد وعلى محمد۔
برادران عزیز و خواران محترم، زندگی کا حکیمانہ تصور اس موضوع کے ذیل میں گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی ظاہر ہے کہ یہ سیکنڈ کلاس اسپیچ ہے اور کل اس سلسلے کو وائنڈ اپ ہونا ہے۔ زندگی کے حوالے سے کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اسلام نے عمل کو تحریک دینے کے لیے کہ انسان عمل کی طرف مائل ہو، ان تمام مذمومہ نظریات کے اوپر خط تنسیخ پھیرا کہ جس کی وجہ سے انسان عمل کے میدان میں پیچھے ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ مال اگر تمہارے پاس ہے تو یہ تمہاری عزت کا باعث نہیں ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر تمہارے پاس عہدہ ہے یا تمہارے عہدے کی وجہ سے تمہاری اولاد، ان کے ذہنوں کے اندر کوئی خناس آ رہا ہے تو اس کو نکال دو، اس لیے کہ اس کے بعد تمہاری پرفارمنس ہے کہ جس کو جج کیا جائے گا۔ اگر کسی اور چیز کو تم معیار سمجھ رہے ہو تو غلط سمجھ رہے ہو۔ کسی خاص قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، تمہارا رنگ جو ہے وہ بظاہر بہت زیادہ خوش نما ہے اور تم اس کی بنیاد پر سمجھ رہے ہو کہ خدا کے نزدیک تم عزت والے ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت پروردگار ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ اگر مال کسی کے پاس ہے یہ ایک نعمت ہے، اگر کسی کو خدا نے خوش شکل بنایا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اگر پروردگار عالم نے کسی کو بظاہر بہت محترم قبیلے کے اندر پیدا کر دیا ہے یہ ایک نعمت ہے، جس طرح سے اور بہت ساری نعمتیں ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ مگر بنیاد اس پر نہیں ہے کہ کس کو کتنی نعمتیں ملی، بنیاد اس پر ہے کہ کس نے کتنا ان نعمتوں کو صحیح استعمال کیا۔ یہ جو چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ آیت اور زیادہ ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، جس کو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں آگے ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو یونیفارم ہیں، جو سب کے پاس ہیں۔ ایک تو وجود کی نعمت ہے جو سب کو پروردگار نے دی۔ کچھ نعمتیں ہیں کہ جو کسی کے پاس زیادہ ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کسی کے پاس کم ہیں۔ وجود کی نعمت کے بعد بعض نعمتیں مثلا عام طور پر انسانوں کے پاس حواس خمسہ ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، بعض اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر خدا نے نعمت نہیں دی ہے تو سوال بھی نہیں کرے گا، اور اگر نعمت دی ہے تو سوال کرے گا۔ یہ سوال کرنا اور سوال نہ کرنا کس اعتبار سے؟ سوال نہ کرنا بات واضح ہے، کہ جب وہ چیز ہی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اگر آپ نے کسی بچے کو پین دی ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ پین کو کیسے استعمال کیا. آپ نے کسی کو پینسل دی ہے, ربر دیا ہے, شارپنر دیا ہے, کاغذ دیا ہے, کاپی دی ہے, قلم دیا ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا. لیکن اگر آپ نے وہ چیز ہی اس کو نہیں دی ہے تو وہ یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ جب میرے پاس وہ چیز ہی نہیں تھی تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ نعمت جہاں جہاں موجود ہے ساتھ ہی ذمہ داری بھی موجود ہے. اگر نعمت نہیں ہے تو ذمہ داری بھی نہیں ہے, نعمت ہے تو ذمہ داری ہے. جس کے لیے غالباً یہ جملہ یا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ, کہ مفت میں کوئی لنچ نہیں ہے. اگر لنچ ہے تو اس کی قیمت بہرحال آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اگر کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے. دیکھیے برادران عزیز, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اپنی اس پالیسی کو اس طریقے سے بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا, خدا کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. گنجائش کتنی ہے؟ جتنی نعمتیں اس کے پاس ہے اتنی اس کی گنجائش ہے. جہاں اس کی گنجائش ختم وہیں اس کی ذمہ داری بھی ختم. اس کا یہ افسوس کرنا اور یہ کہنا کہ کاش میرے پاس اور نعمتیں ہوتیں تو میں اور زیادہ کام انجام دیتا, یہ اس کے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے کہ وہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ مالک اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں تھا, لیکن اگر ممکن ہوتا تو میں اس سے زیادہ بھی کر کے دکھانے کے لیے تیار تھا, لیکن اے پروردگار میرے لیے اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا. یہ اس کے ظرف کی بلندی. مگر کیا پروردگار عالم جتنی گنجائش اس کو دی ہے اس سے زیادہ سوال کر سکتا ہے؟ سوال نہیں کر سکتا. اگر آپ کے پاس روٹی موجود ہے اور کوئی بھوکا مر رہا ہے تو آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ بھوکا مر رہا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ لیکن اگر خود وہ انسان بھی بھوکا ہی ہو تو وہ دوسرے کو روٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اب اس سے یہ سوال بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھوکا مر رہا تھا تو تم نے اس کو روٹی کیوں نہیں دی. پروردگار عالم کی جو عدالت ہے اس کی بنیاد مساوات پر نہیں, پروردگار عالم کی عدالت کی بنیاد اس پر ہے کہ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اس نے صحیح طرح سے استعمال کیا یا نہیں کیا. اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے کہیں اس بات کو نہیں چھپایا. دیکھیے ایک طالب علم کی حیثیت سے تقابل ادیان میں نے بھی اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا, تقابل مذاہب اس کو بھی اسٹڈی کیا, کمپیریٹو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس. عام طور پر ادیان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک انسان فوری طور پر سوچے تو اس کو ملے گا کہ ادیان کا ایک موضوع یہ ہونا چاہیے, کانسیپٹ آف گاڈ, کہ خدا کا کیا تصور ہے اس کے پاس, خدا کے بارے میں یہ دین کیا بیان کرتا ہے. مثلا ہندو مت ہے وہ کیا کہتا ہے, کرسچینٹی ہے وہ کیا کہتی ہے, جوڈائزم کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, بودھ مذہب کیا کہتا ہے, جین مت کیا کہتا ہے, خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ایک موضوع ہے اور نو ڈاؤٹ بہت اہم موضوع ہے. مگر دوسرا وہ موضوع کہ جس کو ادیان نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو ہارڈ شپس ہیں ان کی فلسفی کیا ہے, یہ جو مشکلات ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے. جب پروردگار علی کل شیء قدیر ہے, جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ قدرت رکھتا ہے, تو اس دنیا کے اندر یہ ڈس بیلنس ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان ہے اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں, دوسرے انسان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں؟ اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. پہلا جو کانسیپٹ ہے کہ خدا کے بارے میں تصور عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر دین ہے تو خدا کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بولتا ہوگا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, خاص طور پر میرے نوجوان دوستوں کو, کہ بعض ایسے نظریات جو دین کے طور پر پیش کیے گئے وہاں پر خدا کا انکار ہے یا خدا کے بارے میں خاموشی. مثلا جین مذہب, جین مت وہ خدا کے بارے میں خاموش ہے, خدا کو نہیں مانتا. بودھ مذہب وہاں پر خدا کے بارے میں خاموشی, خدا کے بارے میں کوئی چیز نہیں بیان کی جاتی. یہ جو کنفیوشس کا یا چائنا کے حوالے سے جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو وہ خود کلیم بھی نہیں کرتے. بعض کہتے ہیں کہ وہ دین ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک فلاسفر تھا, ایک فلسفی تھا, اس نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں. لیکن یہ بودھ مذہب یہ تو باقاعدہ دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مگر وہ خدا کے بارے میں خاموش ہے. خدا ہے نہیں ہے کہ ارریلیونٹ ہے, اس کے بارے میں اس کا کوئی تبصرہ نہیں. جین مت خدا کے بارے میں خاموشی یا انکار, عام طور پر یہ روش دین کے حوالے سے نہیں ہوتی, مگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسے ادیان بھی مل جائیں گے. واپس آئیے اس دوسرے کانسیپٹ کی طرف کہ جس کو عام طور پر ادیان نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, اور وہ یہی تھا کہ ہارڈ شپس کیوں ہیں اس دنیا کے اندر جب خدا علی کل شئی قدیر ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یس. کیا اس دنیا کے اندر بھی وہ تبدیلی لا سکتا ہے؟ یس. کیا وہ لاتا ہے؟ نہیں. کیا وہ اس دنیا کے اندر سارا ڈس بیلنس ختم کر کے بیلنس کر دیتا ہے؟ جواب جی نہیں, ایسا نہیں, قطعاً ایسا نہیں. اب اس کے بعد آپ اسلام سے پوچھئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. جس زندگی کا وہ تصور دیتا ہے تو اسلام اس بارے میں خاموش ہے یا کوئی تبصرہ کرتا ہے؟ جواب کرتا ہے, تبصرہ کرتا ہے. اسلام نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, قرآن نے اس بارے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے. میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں, ذرا آپ دیکھیں کہ پروردگار فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض, ذرا دیکھو تو صحیح کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کہاں سب برابر ہیں؟ کون کہتا ہے سب برابر؟ سب کے قد برابر ہیں؟ نہیں. کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے. سب کی آنکھیں برابر ہیں؟ نہیں. کسی کے پاس آنکھیں ہیں, کسی کے پاس نہیں. جن کی آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں کی طاقت برابر ہے؟ کہاں برابر ہے. کسی کی آنکھیں 6x6 ہے, کوئی اینک کے بغیر دیکھ نہیں سکتا. کیا پروردگار عالم نے سب کو انٹلیکٹ ایک برابر دی ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں. کسی کا IQ بہت اسٹرانگ ہے, کسی کا IQ ویک ہے. آپ غور فرمائیے, خداوند متعال اس بارے میں ایک تو یہ کہ کام غلط ہو گیا تو شرمندہ ہونا چاہیے, معاذ اللہ. کہ پروردگار ایک تو غلط کام ہو گیا, اس کے بعد تو اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ انظر, ذرا دیکھو کیف فضلنا بعضہم علی بعض, ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کے اندر کچھ زیادہ ہے, کسی کے اندر کچھ کم. تو خدا کو کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے, پروردگار عالم نے اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں بڑھتا, اعلان کیا ہے. دیکھو یہی ہے, مشاہدے میں بھی یہی ہے. اور قرآن نے اس کو کوئی کور دینے کی کوشش نہیں کی, قرآن نے کہا یہ چیز بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر بنیاد کیا ہے؟ آگے پروردگار کہتا ہے کہ ولل آخرت و اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا, جب آخرت آئے گی تو تمہیں نظر آئے گا درجات کا اور زیادہ فرق اور فضیلتوں کا اور زیادہ فرق. یہ تو دنیا کے اندر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں فضیلتوں کا فرق نظر آ رہا ہے. دنیا میں تم کس کو فضیلت سمجھتے ہو؟ اس کے پاس یہ نعمت ہے, اس کے پاس وہ نعمت ہے. اس کے پاس یہ نعمت کم ہے, اس کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے. اس کے پاس یہ نعمت کم ہے, اس کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے. فرق تو ہے, انصافاً فرق ہے. تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ یہاں تو فرق ہے, آخرت میں اور زیادہ فرق نظر آئے گا. تو اے پروردگار اس میں وزڈم کہاں ہے؟ برادران عزیز, سارا ایشو یہ کہ آپ دنیا کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں, دنیا کو آخرت کے مقدمے کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں. جب آپ دنیا کو اکیلے دیکھیں گے تو پھر انصافاً آپ کیسے ایک پورا نظریہ قائم کر سکتے ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے, ایک پیس آپ نے لیا ہے, دوسرے پیس کو ہٹا دیا. آپ پلگ لے کر دیکھ رہے ہیں کہ اس پلگ کا کام کیا ہے, ساکٹ کو بھی تو دیکھو. جب ساکٹ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پلگ جب ساکٹ سے منسلک ہوتا ہے تو برقی روک بہنے لگتی ہے اور آلات کام کرنے لگتے ہیں. کہ بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کا پلگ آخرت کے ساکٹ کے ساتھ ملتا ہے تو نتیجے کی برق دوڑنے لگتی ہے, کرنٹ آنے لگتا ہے اور نظام مکمل ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب ہوگا کیا؟ پروردگار فرماتا ہے تم کس گھرانے کے اندر پیدا ہو تمہارا اختیار ہے, تمہارے ماں باپ کون ہو یہ تمہارا اختیار ہے, کوئی اختیار تمہارا نہیں ہے. تم کس زمانے کے اندر پیدا ہوں گے تمہارا اختیار ہے. ماں باپ امیر بھی ہو سکتے ہیں, غریب بھی ہو سکتے ہیں. ماں باپ پیسے والے ہوں, ماں باپ مفلس ہوں. ماں باپ عالم ہوں, ماں باپ جاہل ہوں. یہ ایج اس کو حاصل ہو گیا, نو ڈاؤٹ. اب اس کا جو معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع نہیں ہوگا جہاں سے دوسرے کا شروع ہوگا, زیرو سے شروع نہیں ہوگا. یعنی جو آپ ریڈنگ کی جو کیلکولیشن کرتے ہیں جو ایکسپیریمنٹس کے دوران, پریکٹیکلس کے دوران, کہ آپ ریڈنگ جو آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ایک شخص ہے وہ یہاں سے دوڑ رہا ہے اور ایک شخص ہے جو آگے سے دوڑ رہا ہے. آپ یہاں سے اس کی کیلکولیشن کریں گے اور اس کی بھی یہیں سے کیلکولیشن کریں گے؟ نہیں, جو آگے ہے وہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہاں سے وہ آگے کتنا دوڑا, اور یہ یہاں سے دوڑا تو یہ دیکھا جائے گا یہاں سے کتنا دوڑا. اگر یہ زیرو پر کھڑا تھا اور 5 کلومیٹر دوڑا تو مانا جائے گا کہ یہ 5 کلومیٹر دوڑا. لیکن اگر وہ پہلے سے 5 کلومیٹر پر تھا اور وہ 10 کلومیٹر تک پہنچا تو بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 10 کلومیٹر تک پہنچ گیا, مگر اگلے پروردگار کے مطابق یہ جو 5 کلومیٹر دوڑا تھا اور وہ جو 10 کلومیٹر تک پہنچا ہوا, یہ دونوں برابر ہیں, ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. پروردگار عالم جب فیصلہ کرتا ہے تو ان باریکیوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کالج، اسکول، کلاس روم، اس انوائرمنٹ سے میں بھی بہت واقف ہوں، میں نے بھی ان شعبوں کے اندر کام کیا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں گے۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، کلاس کے اندر 25 اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ استاد کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ وہ مساوات کا علم بردار بنے اور 25 کے 25 اسٹوڈنٹس کو امتحان میں ایک برابر نمبر دے دیں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو مساوات تو ہو گئی، مگر کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ عدالت ہے؟ یہ عدالت نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب پرفارمنس کو اسیس کریں، دیکھیں کس نے کیسا لکھا، کتنا لکھا، سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور پھر اس کے مطابق جج کریں اور اس کے مطابق ریزلٹ پریپئر کریں۔ کسی کو آپ نے دیے 50 میں سے 48، کسی کو آپ نے دیے 50 میں سے 30، کسی کو آپ نے دیے 50 میں سے 10 اور کسی کو فیل کر دیا 50 میں سے 0۔ 48 بھی آپ نے دیے پرفارمنس دیکھ کر، 30 بھی دیے آپ نے پرفارمنس دیکھ کر، 10 بھی دیے آپ نے پرفارمنس دیکھ کر، اور 0 بھی دیا آپ نے پرفارمنس دیکھ کر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب تو عدل ہو گیا، اب تو جسٹس ہو گیا، اب تو انصاف ہو گیا، خدا کی قسم نہیں ہوا۔ یہ وہ انصاف ہے جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں ہے۔ ہم پرفارمنس دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے کہ کس کے 48، کس کے 30، کس کے 10، کس کے 0، مگر خدا جب عدل کرے گا تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کس طالب علم نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی تھی اور کس نے لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر تیاری کی تھی۔ یہ وہ ٹیچر نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، یہ اس ٹیچر، اس استاد کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر جب پروردگار دیکھے گا تو بیک گراؤنڈ بھی دیکھے گا۔ این ممکن ہے کہ 30 نمبر والا 30 لے کر اس 48 والے سے آگے چلا جائے، اس لیے کہ آپ کوانٹیٹیٹو انالیسس کر رہے ہیں، خدا صرف کوانٹیٹیٹو انالیسس نہیں کرتا، کوالیٹیٹو انالیسس بھی کرتا ہے۔ صرف عدد کو مد نظر رکھنا اور ہوتا ہے، کیفیت کو مد نظر رکھنا اور ہوتا ہے۔ بظاہر عدد چھوٹا ہوتا ہے مگر کیفیت کی وجہ سے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر نہ کہتے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ ضربت تو ایک ہے مگر ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک ہونے کے باوجود عدد کے اعتبار سے ایک ہے، جب کوالٹی وائز دیکھا جائے تو اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ثقلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آپ برادران عزیز دیکھتے چلیں، یعنی اس کانسیپٹ کے حوالے سے، زندگی کے اس حکیمانہ کانسیپٹ کو جو اسلام نے دیا۔ اسلام کہتا ہے اگر میں نے تمہیں، پروردگار عالم نے اگر تمہیں کوئی نعمت نہیں دی ہے، سائلنٹ، بے فکر ہو جاؤ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر خدا نے تمہیں کوئی صلاحیت دی ہے تو بھول جاؤ، کوئی فری لنچ نہیں۔ اور اصول یہ یاد رکھو کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو دنیا کو ایبسولوٹ کیوں سمجھ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے اس کو عیاشی کے لیے بھیجا ہے، وہ دنیا کو جنت کیوں سمجھ رہا ہے؟ دنیا وہ راستہ ہے کہ جس سے گزر کر جنت کی منزل پر انسان داخل ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر وہ تلاش کر رہے ہیں کہ جو جنت میں ملنے والا ہے، تو کہاں سے ملے گا؟ اگر برادران عزیز آپ غور فرمائیے، دنیا دار امتحان ہے، خدا نے اس کو کبھی نہیں چھپایا۔ پروردگار عالم قرآن مجید آپ دیکھیے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو تمہارا یقیناً 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 امتحان دیں گے۔ یعنی میاں تم ہو کس دنیا کے اندر، تم ہو کس خیال کے اندر، تمہارا خیال کیا ہے، تم نے کیا سمجھا کیا ہے کہ دنیا میں تم کو عیاشی کے لیے بھیجا ہے؟ نان سینس، تم کو عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے اندر پروردگار نے 3 تاکیدات استعمال کی ہیں، 3 انٹینسیفائرز، لام، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ 3 تاکیدات ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے؟ نہیں، ہم تمہارا ضرور بضرور بضرور امتحان لیں گے، سرٹینلی، شیورلی، فار شیور تمہارا امتحان لیا جائے گا. بشائم من الخوف, کبھی خوف کے ذریعے سے, والجوع بھوک کے ذریعے سے, ونقسم من الاموال مال میں کمی کے ذریعے سے, والانفس جیتے جاگتے افراد تمہارے درمیان سے کم ہو جائیں گے, شہادتیں ہو جائیں گی, ہم امتحان دیں گے, والثمرات پھلوں کی کمی کے ذریعے سے, جس کے لیے علامہ نقل نے ترجمہ کیا کہ میوہ دل تمہاری اولاد کی کمی. طریقہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا جنازہ اٹھائے, کبھی یہ بھی امتحان ہوگا. تو خدا نے نہیں چھپایا, پروردگار کہتا ہے کہ ہم تو امتحان لیں گے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اے حبیب بشارت اور خوشخبری میرے ان بندوں کو دیجئے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, نوٹ کریں وہ مصیبت ہے, ہے وہ مصیبت, بشارت ان لوگوں کے لیے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ مصیبت, مگر ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے کب اس دنیا کو ایبسولوٹ لیا؟ ہم نے کب اس دنیا کو ایٹرنل لیا؟ ہم نے اس دنیا کو تنہا نہیں سمجھا, ہم نے اس دنیا کو مقدمہ سمجھا. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ ہم حسب تم, کیا تمہارا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے, ان تدخل الجنہ, تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں تو آئی نہیں ہیں کہ جو ماضی کی قوموں کے اوپر گزر چکی ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, پریشانیاں مشکلات آئیں, وَزُلْزِلُوا, اتنے جھٹکے انہیں دیے گئے, حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول بھی اور ان کے ساتھ جو افراد تھے وہ بھی. متا نصر اللہ, اللہ کی مدد ہے کہاں؟ اللہ ان نصر اللہ قریب, یہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. مگر برادر عزیز, جب امتحان ہوگا تو پرفارم آپ کو کرنا ہے, مدد دوسرے انداز سے آئے گی, مگر امتحان کا پرچہ فوراً حل نہیں کر دیا جائے گا, اٹیمپٹ اس اسٹوڈنٹ ہی کو کرنا پڑے گا. پروردگار اس فلسفے کو واضح کرنا چاہتا ہے. خدا نے کہاں چھپایا ہے اس بات کو؟ آپ غور فرمائیں, سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے, آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ احسب الناس, لوگوں کا یہ خیال ہے, ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لائے, اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہم ایمان لائے اب سب اچھا اچھا ہو جائے گا. وہم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. کیا ایسا ہوگا؟ پروردگار فرماتا ہے یہ ہے کس دنیا میں؟ لقد فتن الذین, ہم نے تو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی امتحان لیا, ان کا بھی امتحان لیں گے. یہ کس دنیا کے اندر ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر اس بات کو واضح کیا. مولا کہتے ہیں کبھی خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ پروردگار میرا امتحان نہ لے, بیکار ہے, اٹس آف نو یوز, بیکار, یہ دعا قبول نہیں ہونے والی. خدا نے بھیجا ہے دنیا میں, یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ ایک طالب علم اسکول میں بھیجا بھی جائے اور وہ کہے میں اسکول میں تو جا رہا ہوں مگر میرا امتحان مت لینا. جب تم اسکول میں آئے ہو تو آوارہ نہیں ہو, وہ جو باہر ہیں وہ آوارہ ہیں. تم اسکول میں آ گئے تم آوارہ نہیں ہو. جب تم آوارہ نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیکھنا چاہتے ہو. جب سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو اور یہ بھی بتاؤ کہ کتنا سیکھا, اسی کی بنیاد پر تمہاری کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہوگا. اب وہ جو اسکول میں نہیں آئے اور باہر رہ گئے وہ تو آوارہ ہیں, دنیا میں نہ آنے کا تو آپشن بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس نے بھیج دیا, اس موقع پر خدا نے اختیار نہیں دیا, پروردگار عالم نے دنیا میں بھیج دیا, ہم آ گئے, وہ بلا لے گا ہم چلے جائیں گے. یہاں پر خدا کی طرف سے اختیار نہیں ہے. دنیا میں جب ہم ہیں اب پروردگار کی طرف سے اختیار آیا کہ اے انسان اب تیری مرضی ہے, بھیج تو ہم نے دیا ہے, امتحان تو شروع ہو گیا, سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر سیکھنا چاہتا ہے تو ایمان لیا, یہ رسول موجود ہے, اس رسول پر ایمان لیا تو اب کیا ہوگا, وہ سکھائے گا, تم سیکھو, سیکھ کر پرفارم کرو, کامیاب ہو گئے تو مرحبا اور ناکام ہو گئے تو نامراد ہو جاؤ گے. اب اگر وہ کہے کہ ہاں تو میں تو ایمان لے آیا, جیسے ہی وہ ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ذہنی طور پر کنونس ہوں کہ مجھے امتحان میں اپیئر ہونا ہے. جب وہ کنونس ہے کہ وہ امتحان میں اپیئر ہونا چاہتا ہے تو اب برادران عزیز اس کا سوال یہ ہونا چاہیے گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا امتحان کیسے ہوگا تاکہ میں تیاری کروں. اس کا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو میں ایمان لا چکا اب کس بات کا امتحان. ایمان لا چکے اس کا مطلب تمہاری سطح بلند ہو چکی, تم اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا. امیر المومنین یہ کہتے ہیں خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے. تو پھر مولا کیا دعا مانگے؟ مولا کہتے ہیں کہ خدا نے تو مال کو بھی امتحان قرار دیا ہے, اموالکم و اولادکم فتنہ, تو کون ایسا ہے کہ جس کو مال نہیں چاہیے, کون ایسا ہے جس کو اولاد نہیں چاہیے؟ خدا نے مال کو بھی امتحان کہا ہے, اولاد کو بھی امتحان کہا ہے. اگر امتحان سے ایبسولوٹلی بچنا چاہتے ہو تو پھر تو مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا, اولاد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو پھر مولا کیا دعا مانگیں؟ کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو, خدا سے یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار, اب الفاظ میرے ہیں مطلب مولا کا ہے, کہ دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان تو لے گا, مگر اے پروردگار تجھ سے دعا یہ ہے کہ جو امتحان تو لے اس میں کامیاب کرنا, ناکام مت ہونے دینا, اس میں سرخرو کرنا, اس امتحان کے نتیجے میں میں گمراہ نہ ہو جاؤں, میں راہ راست سے ہٹ نہ جاؤں, میں بھٹک نہ جاؤں. آپ نے غور فرمایا امتحان کے لیے ایک انسان اگر آمادہ ہے تو عمل کی دنیا میں وہ ترقی کرے گا, وہ آگے بڑھے گا, وہ کہے گا مجھے بتاؤ. یہ وہ خود اختیاری علمی اور عملی ترقی کا ایک اور پہلو ہے کہ جہاں پر انسان کہتا ہے مجھے سیکھنا پڑے گا. کس چیز کا امتحان؟ مجھے عمل کرنا پڑے گا تاکہ سیکھے ہوئے علم کے مطابق میں عمل کروں اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں, ورنہ میں ناکام رہ جاؤں گا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, یہ انتہائی اہم بات. دنیا کے اندر جتنی لذتیں ہیں, جو جائز لذتیں بھی ہیں, ایک تو آپ کہیں نا کہ شراب ہے وہ تو حرام ہے, وہ تو امتحان میں ناکام ہو گیا, سور کا گوشت کھا لیا حرام ہو گیا, یہ تو امتحان میں ناکام ہو گیا. نہیں نہیں, ہم حرام کی بات نہیں کرتے, ہم حلال کی بات کرتے ہیں. جو حلال لذتیں پروردگار نے رکھی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ ریفریش کرنے کے لیے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے امتحان میں اپیئر ہونا ہے, اور امتحان میں اپیئر ہونے کے نتیجے میں کچھ خستگی طاری ہوگی, کچھ انسان تھکے گا, کچھ اس کا ذہن جو ہے وہ کسی وجہ سے پوری طرح سے فریش نہیں ہو پائے گا. تو اب پروردگار نے ان لذتوں کو رکھا ہے. میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. عام طور پر اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں, اس وقت بھی میں اسی سے مدد لینا چاہوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نہیں بھول سکتا اور کبھی نہیں بھول سکتا کھارا در کو, میرا بچپن وہیں پر گزرا, جو عزاداری کا مرکز بھی ہوا کرتا تھا, اب تو ظاہر کے رونقیں وہاں پر ماند ہو گئیں. وہاں پر ایک ادارہ تھا, ابھی بھی ہے, انجمن خدام القرآن کھارا در. وہاں پر دینیات کی کلاسیں ہوتی تھیں, ماہ رمضان کے اندر دینیات کا امتحان بھی ہوتا تھا الگ سے, اور اس امتحان کے اندر کیا ہے کہ توضیع المسائل کے کچھ اسباق ہوتے تھے, سیرت معصومین 14 ستارے علامہ نجم الحسن کراوی صاحب, اس کا کچھ سلیبس, اس کے ایکسٹریکٹس ہوتے تھے, اور کہتے تھے اس کی تیاری کریں اور آپ لوگ امتحان دیں. میں کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا یہ زمانہ وہ تھا کہ مالی اعتبار سے تنگ دستی بھی تھی, غربت بھی تھی, دودھ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا, کئی کئی دن گزر جاتے تھے. اچھا آپ سر سنیے, قضیہ یہ ہوا کہ ماہ رمضان تھا, اور ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہمارا امتحان ہو رہا ہے. میں اس وقت ہارڈلی شاید 11-12 سال کا ہوں گا یا 10 سال کا ہوں گا, مجھے یاد نہیں ہے, اتنی ایج تھی. وہاں پر ایک تھے حاجی حسن علی گھانا والا, یہ ہمارے بعض دوست یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں. حاجی حسن علی گھانا والا یہ بزرگ تھے, بڑے محترم, بڑے شفیق. ہم لوگ وہاں پر بیٹھے امتحان دے رہے ہیں, کوشچن پیپر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور سادہ جو شیٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں, قلم ہمارے پاس, پینسل, اس سے ہمیں اس کے اوپر جوابات لکھنا ہے. اب وہ پیپر ہم دیکھ رہے ہیں, پسینے آ رہے ہیں, جواب لکھنا ہے, سوچ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. ایسے میں حاجی حسن علی گھانا والا نے, جو وہاں پر ایک خادم تھا جس کا نام تھا معصوم, اس کو کہا کہ معصوم بچوں کے لیے دودھ لے کر آؤ. وہ پہلے سے پلان میں تھا کہ بچے جب آئیں گے تو ان کو دودھ پیش کیا جائے گا. ایک ایک کپ کے اندر, گلاس کے اندر وہ دودھ لے آئے, میٹھا, شکر اس کے اندر گھولی ہوئی اور گرم دودھ. اچھا دودھ آ گیا, ہم لوگ خوش دودھ پی رہے ہیں. اتنی دیر میں حاجی صاحب نے کہا معصوم جاؤ ان بچوں کے لیے کیک بھی لے کر آؤ. اب وہ کیک باہر لینے گیا, لے کر آیا, کیک بھی آ گیا. ہم سب نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا, ہم نے کہا یہ حاجی صاحب کتنے اچھے ہیں, دودھ بھی پلا رہے ہیں, کیک بھی کھلا رہے ہیں. اب اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حاجی صاحب اتنے اچھے ہیں تو ویسے ہی دودھ کیوں نہیں دے دیا، ویسے ہی کیک کیوں نہیں کھلا دیا؟ یہ امتحان کے دوران ہی کیک اور دودھ کیوں آیا؟ اگر حاجی صاحب سے کوئی پوچھے، وہ پوچھنے کی ہمت تو کسی نے نہیں کی، لیکن اگر میں پوچھتا تو وہ کیا بولتے کہ بیٹا تم کو یہاں پر اس ہال کے اندر دودھ پینے کے لیے نہیں بلایا، کیک کھلانے کے لیے نہیں بلایا، بلایا امتحان کے لیے، مگر امتحان کی مشقتوں سے تم گھبرا نہ جاؤ، تو تمہیں فریش کرنے کے لیے دودھ بھی رکھ دیا گیا اور کیک بھی رکھ دیا گیا۔ اگر حاجی صاحب کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو پروردگار کی حکمت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، مگر ان امتحانوں کی مشقتوں سے انسان گھبرا نہ جائے، لہٰذا پروردگار نے حلال لذتوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے، امتحان دیتے جاؤ، اگر تھک جاؤ تو ان لذتوں سے استفادہ کرتے چلے جاؤ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب ایک انسان اگر اجلت کا مظاہرہ کرے اور وہ کہے کہ پروردگار جب تجھے وہاں پر انعام دینا ہی ہے یہیں پر دے دے، دیتا ہے پروردگار انعام، یہاں پر بھی ملتا ہے، مگر یہاں کا انعام تھوڑا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے، یہاں پر انسان کو انعام ملتا ہے، بے شک ملتا ہے، مگر یہاں جو انعام ملتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، مختصر ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہے قرآن مجید کی، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان کتنا جلد باز ہے، کان الانسان عجولا، انسان کی طبیعت کے اندر جلد بازی ہے، یہی چیز تو انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے نفس میں موجود اس اجلت پسندی کو کس طرح سے کنٹرول کرے اور اعتدال کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قیامت تک کا انتظار ہوتا نہیں ہے، وہاں میدان سجے گا، پھر اس کے بعد جنت ملے گی، پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا، ظالموں کو وہاں پر عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، جو اچھے ہیں ان کو جنت ملے گی، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہیں پر ہو جانا چاہیے سارا کا سارا۔ یہ اجلت پسندی ہے اور ہے ہمارے اندر، ہے انور مسعود صاحب، انور مقصود نہیں، انور مسعود صاحب جو مزاحیہ شاعری کیا کرتے ہیں، ان کا ایک شعر تھا جو اس حوالے سے مجھے اکثر یاد آتا ہے جب بھی میں سورہ یونس کی اس آیت پر پہنچتا ہوں کہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو وہ ان کا ایک شعر تھا، وہ شعر تو میں بھول جاتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عید پر جو میں نے دمبا قربان کیا ہے، اس عید پر جو میں نے دمبا، عید قربان پر میں نے جو دمبا قربان کیا ہے، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، میں اور کچھ تجھ سے نہیں چاہتا، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ کیا پروردگار میں اور تجھ سے کوئی اجر نہیں چاہتا، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ یقین جانیے برادران عزیز، اگر ایک انسان اس طرح سے ثواب حاصل کرنے لگے، امتحان کی روح ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اور میں فجر کی نماز پڑھیں اور مصلی سے اٹھ کر اپنے بستر پر جائیں اور تکیہ اٹھائیں تو اس کے نیچے $100 پڑے، کون دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جو پھر فجر کی نماز چھوڑے گا؟ پھر فجر کی نماز ترک کرنے والا کون ہوگا؟ اگر ایسا ہو کہ آج آپ نے اگر روزہ رکھا تو جیسے ہی افطار کا وقت آئے گا اور آپ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو 2 چیزیں آپ پکائیں گے اور 20 چیزیں آسمان سے نازل ہو جائیں گی۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ پھر کون بدبخت ہے، کون بیوقوف ہے کہ جو اس عبادت کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا عمر سعد امام حسین کے مقابلے پر آتا؟ کبھی بھی نہیں آتا۔ اس کا تو کہنا یہ تھا کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریک کی حکومت ہے وہ اس وقت نقد سودا ہے اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ کریڈٹ ہیں، وہ ادھار کا معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہو نا کہ ابھی میں انکار کروں اور ابن زیاد کی گردن اتار دوں اور حسین کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں اور حسین کا سپاہی بن جاؤں، اور جیسے ہی میں بن جاؤں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے لیے تمام انعامات کی بارش ہو جائے، تو برادران عزیز اس میں امتحان کدھر؟ امتحان کہاں؟ امتحان تو اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر ریوارڈ کو تھوڑا تاخیر میں رکھا جائے، ریوارڈ کو تھوڑا تاخیر میں رکھا جائے۔ یہ بھر کی طرح ایک انسان کو اپنے معیار فکر کو اتنا بلند کرنا ہوگا کہ دنیا میں ہو اور وہ احساس کرے کہ جو کام کر رہا ہوں اتنا غلط ہے کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں اور میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے انسان کی نفسیات کے اس رخ پر گفتگو کی ہے. سورہ یونس میں پروردگار فرماتا ہے لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر. بہت جلدی ہے انسان کو انعام حاصل کرنے کی. ذرا ایک بات تو بتاؤ، اگر خدا عذاب دینے میں بھی اتنی ہی جلدی کرنے لگے کہ یہاں گناہ ہوا اور وہاں عذاب آ گیا تو مزہ آئے گا؟ کہ یہ خدا کا امتحان ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی مہلت دیتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے ثواب کو بھی تاخیر میں رکھتا ہے. یہ انتظار جو ہے وہ اس امتحان کے حسن کو بڑھاتا ہے کہ کس کو کتنا یقین ہے. ورنہ تو برادران عزیز، اگر دنیا کو آپ آئسولیشن کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ کبھی بھی اسلام کیا کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سارا معاملہ یہ. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جہاں پر مجھے لے جانا تھا وہاں تک ہم تھوڑا قریب ہوں. میں نے ان ایام اعظم میں، بلکہ ہر سال ایام اعظم میں، عشرہ اولیٰ کے بعد کی مجالس میں، خاص طور پہ سفر کے اندر، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختلف مقامات پر، اور آپ دیگر علماء سے بھی سنتے ہوں گے، ذاکرین سے سنتے ہوں گے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا جو خطبہ ہے، آپ کبھی اس پہ غور تو کریں. یقیناً بزرگان کرتے ہوں گے، میرے نوجوان دوست میرے مخاطب، اس کو ہم بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ واقعاً جناب زینب نے حق ادا کر دیا. میں خطابت نہیں کر رہا، یقین کریں میں شاعری نہیں کر رہا، میں طالب علم ہوں، میرا کام پڑھنا ہے. میں نے جناب زینب کے اس خطبے کو ان لینتھ اور ان ڈیپتھ پڑھا ہے، اور میں واقعاً یعنی دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بی بی زینب کی خدمت میں. اس موقع پر جناب زینب نے اس پوری فلسفی کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ کس طریقے سے انہوں نے الیبوریٹ کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، آپ ذرا دیکھیں. یزید ایک اس شخص کا نام ہے جو دنیا کو آئسولیشن میں دیکھتا ہے، دنیا کو تنہا دیکھتا ہے. اس کے نزدیک عاقبت، آخرت، یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو ان اسیروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سارا اقتدار کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، کوئی رسول، کچھ نبوت نہیں، سب بکواس ماذاللہ. بابر بہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جو کرنا ہے کرو، عیاشی کرو، اس لیے کہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی دوسرا عالم نہیں ہے. یہ اس کی فلسفی ہے. اگر ایک انسان قیامت کو مائنس کر دے تو وہ دنیا کو اسی طرح سے دیکھے گا کہ لوٹو، مارو، مائٹ از رائٹ، جس کا داؤ چل جائے، جس کا وار چل جائے. جب قیامت ہی نہیں ہے، جب آخرت ہی نہیں ہے، تو کون سی باز پرس، کون سی جواب دہی، کون سی اکاؤنٹیبلٹی، کسی سوال کا خوف نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ جنتان، کہ اگر کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے لیے پھر اجر کی خدا بات کرتا ہے. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے، وہ کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، یا ہے مجھے اس کے سامنے جانا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ مٹی میں مل گئے تو ختم ہو گئے، تو پھر تو واقعی اس کا ورلڈ ویو یہی ہوگا، اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز یہی ہوگا. وہ کہے گا دنیا ہے اور بس دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی عاقبت نہیں ہے. اب ایک دفعہ یہ شخص اعلان کرتا ہے، سب ڈھونگ تھا، یہ مذاق اڑایا، انکار کیا، جھٹلایا قرآن کو، وحی کو، سب چیزوں کو. اور اب اس کے بعد وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ اگر آپ کبھی کسی چیز کا انکار کر دیں تو کیا اسے منزل استدلال میں لے کر آئیں گے؟ کیا اسے دلیل قائم کریں گے؟ دلیل تو اس وقت قائم کریں گے جب آپ اس کو مانتے ہیں. جب اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو دلیل کیوں؟ یزید اس آیت کو پیش کرتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے، کہ تم اسی قرآن کے دعوے دار بنتے ہو نا، تم اسی قرآن کے نمائندے بنتے ہو، ذرا دیکھو اس آیت کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے، وہ خدا جس کو تم مانتے ہو، دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، جو ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، جس کے اوپر بہت ظلم ہوا. اس آیت پر بہت ظلم ہوا، سمجھا ہی نہیں گیا کہ آیت کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے، پیغام خدا کیا تھا، کیا مطلب لیا گیا ہے. یزید کہتا ہے کہ تم اس قرآن کے وارث بنتے ہو، ذرا دیکھو اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے خدا، تمہارا خدا کیا کہہ رہا ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. کیا زبردست آیت ہے اور کیا اس کے مطلب کو ڈسٹارٹ کیا گیا. تم کہتے ہو کہ خدا نے یہ کہا کہ کہہ دیجئے اے خدا ملک تیرا ہے, تو جس کو چاہے ملک عطا کر, جس سے چاہے ملک چھین لے. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا, تو جس کو چاہے عزت دے, تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر, خیر سارا تیرے ہاتھ میں. یزید کا استدلال کیا ہے؟ مغالطہ کہاں پر وہ دینا چاہتا ہے؟ پالیسی کیا ہے اس کا؟ مغالطہ اس بنیاد پر ہے کہ دیکھو تم نے کہا خدا جس کو چاہے ملک دے دے, کس کو دیا؟ تخت کس کا ہے؟ تاج کس کا ہے؟ چیک کر لو. تم کہتے ہو کہ خدا جس کو چاہے عزت دے, دیکھ لو محل کس کا ہے, لشکر کس کا ہے, عسکر کس کا ہے, کنیزیں کس کے پاس ہیں, غلام کس کے پاس ہیں, دسترخوان کس کا رنگین ہے, دیکھ لو یہ سب دیکھو, اور اب اس کے بعد بتاؤ خدا نے کس کو عزت دی. پھر خود کو دیکھو, ماذا اللہ, اسیر کون ہے, بندھا ہوا کون ہے, قیدی کون ہے, ہتھکڑیاں کن کے ہاتھوں میں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نے تم کو ذلیل کر دیا. ماذا اللہ, کیا مغالطہ ہے. اسلام کی فلسفی کے ساتھ, اسلام کے فلسفے کے ساتھ اس سے زیادہ مذاق نہیں ہو سکتا. مذاق اڑا ہے یزید نے. اب جناب زینب کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ جناب زینب بتائیں کہ دنیا کیا ہے, دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کے مطابق عزت کمانے کا مطلب کیا ہے, ذلیل ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ جناب زینب کے ذمے پر ہے. جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے, معرکۃ الآرا خطبہ, صرف ایک جذباتی تقریر نہیں ہے. بی بی زینب جذبات سے مغلوب ہیں, نو ڈاؤٹ, مملو ہیں. ایک خاتون ہے جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, مگر اس کے بعد جب وہ استدلال کرتی ہے, 1400 سال سے یہ خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے. کیا جناب زینب کا استدلال ہے؟ کیا جناب زینب کا آیتوں کو پیش کرنا ہے؟ اس نے قرآن کی ایک آیت سے مغالطہ دینے کی کوشش کی, اور جناب زینب آیات قرآنی سے بتاتی ہیں کہ عزت کا کیا مطلب ہے اور ذلت کا کیا مطلب ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جناب زینب کے اس خطبے کا موضوع کیا ہے, میں کہوں گا کہ جناب زینب کے اس خطبے کا موضوع ہے عزت اور ذلت کا معیار. شہزادی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. دنیا کے اندر بھیجنے کا فلسفہ, فلسفہ امتحان, فلسفہ مہلت, عزت, ذلت, معیار, یہ جناب زینب کے موضوعات ہیں جو اس خطبے کے اندر جناب زینب نے قرار دیے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, اگر یزید کی اس بات کو قبول کر لیا جائے کہ عزت اور ذلت یہ ہوتی ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ غلط نہیں ہوتا. اس دنیا کے اندر کچھ غلط, نہ اس دنیا کے اندر کوئی چور ہوتا ہے, نہ اس دنیا کے اندر کوئی ظالم ہوتا ہے, نہ اس دنیا کے اندر کوئی لٹیرا ہوتا ہے, نہ اس دنیا کے اندر کوئی کرپشن ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک آئیڈیل دنیا ہے. اس دنیا کے اندر جس کے پاس جتنی زیادہ ظاہری بلندی نظر آئے, سمجھ جاؤ کہ گویا خدا نے اس کو عزت دی ہے. کیا یہ معیار ہے؟ اگر یہ ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی نے چوری کر کے بہت بڑا محل بنا لیا, کرپشن کر کے اس نے بہت بڑی گاڑی لے لی, تو یہ خدا نے اس کو عزت دی ہے. اور اگر ایک انسان حلال کی وجہ سے ساری زندگی جھونپڑی میں گزار دے, پیدل چلتا رہے, بسوں میں سفر کرتا رہے, نہ یہ خدا نے اس کو ذلیل کر دیا. کیا یہ معیار؟ خدا نے اس کو ذلیل کیا چونکہ اس نے حلال پر قناعت کی, اس نے خدا نے اس کو ذلیل کر دیا. اور وہ حرام کی وجہ سے محلات تعمیر کرتا ہے, تو اس کا مطلب خدا نے اس کو عزت دے دی. اگر ایسا ہے تو قرآن کے اندر یہ منظر کشی اس کا کیا مطلب ہے جو سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف ابراہیم کھڑے ہیں اور تخت پر نمرود بیٹھا ہوا ہے, تاج نمرود کے سر پر ہے, لشکر اس کا, عسکر اس کا, یہ سب کچھ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم سامنے گویا اسیر ہے اور نمرود بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر. سورہ بقرہ میں خدا نے اس منظر کشی کو وہاں پر پیش کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی معیار ہے, تو پھر مانو کہ نمرود کو خدا نے عزت دی, ابراہیم کو ذلیل کر دیا. کیا واقعا یہ معیار ہے؟ مگر قرآن کی تعبیر تو عجیب ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد, تاج پہننے کے بعد خدا کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ خدا نے لفظ یہ استعمال کیا کہ تاج اس کے پاس ہے, تخت اس کے پاس ہے جس کو تم نمرود کہتے ہو, مگر تاج و تخت کے باوجود ہماری نظر میں وہ تابوت بھی ہے, ذلیل بھی ہے, ابراہیم ہمارا بندہ, اسیر ہو کے خلیل بھی ہے.
وہ اسیر ہے مگر خلیل ہے. یہ خلیل کیوں ہے بھائی؟ اگر دنیاوی معیار کے مطابق دیکھا جائے تو اسیر ہے. اسیر ہونا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے. خدا کی نظر میں عزت کا معیار تو وہ تھا جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم میدان تقویٰ میں آگے ہو تو خدا کے نزدیک عزت بھی تمہاری زیادہ ہے. خدا کے نزدیک عزت کا وہ معیار نہیں تھا، تم نے کیوں اس کو معیار بنا لیا؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کو آئسولیشن میں دیکھا، تم نے دنیا کو دار امتحان کے طور پر نہیں دیکھا. وہ فرعون ربوبیت کا دعوے دار، کتنے ہی بچوں کو قتل کروا دیا. تو مانو یہ جتنے بچے قتل ہوئے وہ سب ذلیل ہوئے، جتنے اس کے ماں باپ تھے وہ سب ذلیل ہوئے. ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹ دیا گیا تو ذلیل ہوگا. اور یہ فرعون چونکہ عرصہ دراز تک اقتدار میں رہا تو بہت عزت والا. کیا یہ معیار ہے؟ پھر پروردگار عالم کیوں یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ ناحق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے؟ اے پروردگار، کیا ناحق قتل کیا کرتے تھے؟ وہ قتل کرتے تھے، تو نے ان کو عزت دی. یہ جو قتل ہوگا یہ سب ذلیل ہوگا. یہ زکریا کو جو آرے سے چیر دیا گیا نا، ذلیل کر دیا گیا. یحییٰ کا سر کاٹ کے زنے بدکار کے پاس بھیج دیا گیا نا، یہ ذلیل کر دیا گیا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شہید نہیں ہوتا، کوئی شہید نہیں ہوتا. جناب زینب کے ذمے پر ہے کہ بی بی یہ بتائیں کہ کیا فلسفہ ہے آخرت کا، کیا فلسفہ ہے امتحان کا، کیا فلسفہ ہے مہلت کا، اور کیا فلسفہ ہے عزت اور ذلت کا. جناب زینب نے ابتدا ہی کے اندر بسم اللہ سے شروع کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو الحمدللہ زینب کبرا نے کہا ہے، آپ اندازہ کریں یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اتنی سختیوں کو برداشت کیا. وہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. نہیں، الحمدللہ شکر خدا کو ادا کرنے کی تعبیر ہے. معصوم نے اس بات کی صراحت کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، کہیں شکرن للہ، اور ایک ہے کہنے کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ شکر خدا ادا کیا جا رہا ہے. کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد جناب زینب خدا کی بارگاہ میں خدا کی شکایت نہیں کرتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہدیہ شکر پیش کرتی ہیں. کہتے ہیں پروردگار ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں، تیرا احسان. یہ سید سجاد نے بھی کہا جب یہ قافلہ پہنچا ہے مدینہ منورہ، میں آؤں گا جناب زینب ہی کے خطبے پر، تو اس وقت سید سجاد نے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک خطبہ دیا مدینہ میں داخلے سے پہلے، اس کا بھی آغاز اسی طرح سے کیا کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے اس امتحان کے لیے ہمارا انتخاب کیا. ہم قربان ہو جائیں سید سجاد کے اس انداز پر اور ان جملوں پر. ایک اس کی اسپرٹ کہ ہم خدا کے امتحان پر راضی ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ظالموں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ ظالم کون ہے. اور پھر سید سجاد نے خطبے کا اختتام کیا ہے اس جملے پر کہ ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ہم پر ظلم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے. وہ حمد پروردگار، کہ پروردگار ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تیرے امتحان کے لیے آمادہ اور تیار، تیرا احسان کہ تو نے اس امتحان میں کامیاب کیا. مگر ظالم جو ویسے ہی امتحان میں ناکام ہوا، ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. جناب زینب نے جب خطبہ دیا حمد پروردگار، پھر درود کا صلی اللہ علیہ رسول و علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے رسول پر بھی اور ان کی آل پر بھی. مت بھولیے یہ شام کی بات ہو رہی ہے جہاں کے لوگ آل محمد پر درود سننے کے عادی نہیں تھے. یہ جناب زینب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دربار یزید کے اندر آل رسول پر درود بھیجا اور بتایا کہ آل کون ہے. اور پھر اس کے بعد جناب زینب قرآن کی آیتیں ایک ایک کر کے پیش کرتی ہیں. صدق اللہ وکذالک یقول، سچ کہا خدا نے جو یہ کہا. ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، یہ سورہ روم کی آیت ہے. اس نے کیا کہا تھا وہ آپ کے ذہن میں، اور اب جناب زینب کے جملے آپ سنیے. سچ کہا خدا نے، ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، پھر ان کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برا کیا. عاقبت، آیت وہ انتخاب کی جس میں عاقبت کا ذکر ہے. عاقبت یعنی آخرت. ثم کان عاقبت، عاقبت الذین، ان لوگوں کی عاقبت، ان کا انجام، اساؤ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بہت برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے کیا برا کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ یزید نے تھوڑی دیر پہلے یہی جرم کیا تھا جب یہ کہا تھا کہ ڈھونگ تھا، ناٹک تھا، ڈرامہ تھا، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، ملک اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، بی بی کہہ رہی ہیں ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء، کیا برا کیا، ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک تھوڑی دیر گزرتی ہے، بی بی دوسری آیت پڑھتی ہیں، اور وہ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم، کافر گمان نہ کریں، کافر خیال نہ کریں ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں۔ امتحان کے ساتھ مہلت کا فلسفہ جڑا ہوا ہے، جب دنیا دار امتحان ہے تو جب تک امتحان ہے مہلت ہے، ہم یہ مہلت ان کے لیے دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، ہم یہ مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس مہلت سے استفادہ کر کے حر کی طرح توبہ کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کون یزید اور ابن زیاد کی طرح سے اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انما نملی لہم، ہم نے جو مہلت دی ہے وہ اس لیے، لیزدادوا اسماً، وہ اس مہلت کا غلط استعمال کر کے اپنے دامن کو اور داغدار کرنا چاہتے ہیں، کریں، آخر میں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب۔ تم دنیا کی اس شان و شوکت کو عزت سمجھ رہے ہو، ذلت آمیز عذاب تمہارا منتظر ہے، تم ہو کس خیال میں۔ دو آیتیں، پھر اس کے بعد جناب زینب نے تیسری آیت پڑھی تھوڑی دیر کے بعد، اور بی بی فرمائی، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خیال بھی نہ کرنا تمہارے دل و دماغ کے اندر کہیں یہ وہم بھی نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، سر اور تن میں جدائی ہو گئی، خون بہ گیا، مگر یاد رکھو حیات جاوید کا ملنا وہ خدا کی طرف سے عزت افزائی ہے جس کو دنیا دار کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ عزت کہ جو پروردگار کی طرف سے ان کو حاصل ہوئی، حیات جاوید، خون بہ گیا۔ اب برادران عزیز غور فرمائیں، مولا یہ کہیں فستو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مولا آپ کے خون سے آپ کی داڑھی خضاب ہو گئی، کہاں، اگر تم دنیا کو آئسولیشن میں لے رہے ہو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، مگر مجھ سے پوچھو، میں رب کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے نہال ہوں، خوش ہوں، کہ پروردگار پوری زندگیاں، پوری زندگی زحمت برداشت کی تیری مرضی کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، آج تاج شہادت میرے سر پر آ گیا، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کون اس جملے کو سمجھے گا، اگر دنیا کو آئسولیشن میں لے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ غور تو کریں امام حسین کے اس جملے کو آپ کیا کہیں گے، پورے سفر کے دوران کہیں امام نے اس بات کو چھپایا نہیں، ہمیشہ یہ کہا ہے میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں شہید ہونے والا ہوں، ہمیشہ کہا ہے میرا خون بہنے والا ہے، کون میرے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہے وہ چلے، جو شہید نہیں ہونا چاہتا وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، جو میرے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہے وہ آئے۔ تو مولا آپ شہید ہونے والے ہیں، کہا کہ ہاں، ساتھ ہی ساتھ حسین کا یہ جملہ کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلہ والذلہ وحیحات من السلہ، کیا جملہ ہے، آدمی لرز کر رہ جائے اگر پڑھے کہ ایک طرف حسین کہتے ہیں میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اس بد نصر اس نے مجھے، ابن زیاد نے یزید کے حکم پر مجھے دو میں سے ایک اختیار دیا ہے، یا میں ذلیل ہو کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں، اور یا میں شہادت کو قبول کروں، وہی ہاتھ میں نہ زلہ، ذلت مجھ سے دور ہے، میں ذلیل نہیں ہوں گا۔ مولا آپ شہید ہو جائیں گے، کہا شہید ہونا اور ہے ذلیل ہونا اور ہے، شہید ہونا ذلیل ہونا نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ دنیا کو آئسولیشن میں لے رہے ہیں آپ کبھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، اگر دنیا کو مقدمے کے طور پر لے رہے ہیں تب یہ حسین کا جملہ سمجھ میں آئے گا، حسین کی منطق، علی کی منطق، اہل بیت کی منطق اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ نہیں سب قرآن کی منطق، وہ یزید کی طرح یہ کہے گا محل ہے تو عزت ہے، حلال سے ہے یا حرام سے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حسین کی منطق ہے، یہ شہید کی منطق ہے. شہید ہونا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے. وہ سر جو کٹ جائے اور پھر نوک نیزہ پر بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے حیات جاوید کا ثبوت دے، اس سے زیادہ عزت کس کی ہو سکتی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ آیت پڑھتی ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، بل احیاء ہوں، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پاتے ہیں. یہ جناب زینب نے اور آیت پڑھی. پھر تھوڑی دیر گزری اور جناب زینب ایک اور بات کہتی ہیں جو بھی آیت سے ماخوذ ہے. بی بی کہتی ہیں خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہیں کہ جن کے کرتوت انہیں عذاب خدا کا مستحق بناتے ہیں. خدا فرعون پر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ فرعونیت ہے کہ جس کی وجہ سے فرعون عذاب خدا کا مستحق بنتا ہے. یہ نمرودیت ہے کہ جس کی وجہ سے نمرود خدا کے ظلم کا، خدا کے عذاب کا مستحق بنتا ہے. یہ یزیدیت ہے کہ جس کی وجہ سے یزید خدا کے ظلم کا حقدار قرار پاتا ہے. خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور پھر جناب زینب نے خطبے کے اختتام پر کہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والے لوگوں پر. یہ بھی قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے. اور پھر اختتام پر کہتی ہیں والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا ماننے والا ہے. خطبے کے آغاز میں بھی شکر خدا، خطبے کے اختتام پر بھی شکر خدا. رکیے، جناب زینب نے اس خطبے کے اندر چار سے پانچ پیشن گوئیاں کی ہیں، چار سے پانچ پیشن گوئیاں. پیشن گوئی جب تک وقت نہ گزرے چیک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی یا نہیں. جناب زینب نے اس وقت پیشن گوئی کی، سنیے، ایک یزید کے اقتدار کے خاتمے کی پیشن گوئی کی. کہ یزید جو تیری جمعیت تجھے نظر آ رہی ہے یہ پراگندگی کا شکار ہو جائے گی، جو آل محمد کے چاہنے والوں کی پراگندگی نظر آ رہی ہے یہ تجھے جمعیت میں بدلتی بھی دکھائی دے گی. یزید کا اقتدار بہت طولانی نہیں تھا، 64 ہجری میں ختم ہو گیا. آل ابو سفیان کا اقتدار ختم ہوا. ایک، اب ذرا آگے سنیے، جناب زینب نے خطبے کے اختتام سے جسٹ پہلے ارشاد فرمایا اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. مجھے یہ جملہ شہزادی کا بہت یاد آیا جب 2 سال پہلے 40 کے موقع پر میں نے بھی نجف سے کربلا تک پیدل زیارت کا شرف حاصل کیا. مجھے راستے میں کئی جگہ جناب زینب کا یہ جملہ نظر آیا، کبھی میں نے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا، کیا سچ کہا جناب زینب، کہ اللہ کی قسم ہے یزید تجھے جو کرنا ہے کر، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. دوسرا جملہ جناب زینب نے کہا خدا کی قسم یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو ہماری وحی کے آثار نہیں مٹا سکتا، یہ جو قرآن ہمارے جد پر نازل ہوا تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. دو، تیسری چیز، اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، خدا کی قسم تو آل محمد کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. تاج پہن کر تخت پر بیٹھنا اور ہے، مرتبہ آل محمد تک پہنچنا اور ہے. اور چوتھی بات بی بی نے کہی کہ یزید خدا کی قسم حسین کے قتل کی وجہ سے تیرا دامن اتنا داغدار ہو چکا ہے، قیامت آ جائے گی تیرا داغ دھل نہیں سکتا. نام یزید داخل دشنہ ہو گیا، گالی بن گیا. بی بی زینب نے اس وقت کہا تھا، 1400 سال گزر چکے ہیں، کتنا سچ کہا تھا زینب کبری. یہ توحید کی نمائندہ، رسالت کی نمائندگی کرنے والی، یہ امامت کی نمائندگی کرنے والی جس نے حسین کے مقصد کو زندہ کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں عزیزان، یہ خطابت یا شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے کہ زینب کبری نے حسین کے مقصد کو زندہ کر دیا. بس عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، منزل مصائب پر تو ہم ہیں، مگر ذرا سن لیجیے جناب زینب ہی کی ایک اور پیشن گوئی، مصائب ہی کے حوالے سے ایک اور پیشن گوئی. یہ جناب زینب نے پیشن گوئی کب کی تھی، کہ جب یہ قافلہ 40 پہ تو قافلہ واپس آیا ہے، 40 پہ تو قافلہ واپس آیا ہے، ایک سال کے بعد صحیح مگر عربین کے موقع پر واپس آیا ہے. مگر جب یہ قافلہ چلا تھا کربلا سے, اس موقع پر جناب زینب نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی, اور عجیب پیشن گوئی جو جناب زینب نے اس وقت کی تھی. بی بی نے اس وقت کب یہ ہوا, 11 محرم, عاشور کا دن مکمل ہوا, 11 محرم کو عمر صاحب نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کیا, اور اس کے بعد پھر ان بیویوں سے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ, ہم کو کوفہ جانا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, یہ مخدرات عصمت, یہ بیویاں جب کبھی یہ سفر پر جاتی تھیں, اول تو سفر کم ہوتا تھا مگر جب یہ سفر پر جاتی تھی, آپ تصور میں لے کر آئیں کہ اگر لیلا کبھی ناکے پر بیٹھتی ہوں گی تو علی اکبر آگے بڑھ کر کرتا نہیں ساتھ, اگر فروہ ناکے پر بیٹھتی ہوں گی تو جناب قاسم آگے بڑھ کر ماں کو احترام سے سوار نہیں کراتا. اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب زینب جب سواری پر بیٹھتی تھیں, ایک طرف سے اکبر آگے بڑھتے تھے, ایک طرف سے عباس آگے بڑھتے تھے, ایک طرف سے خود حسین آگے بڑھتے تھے, کہ اب ثانیہ زہرا کی سواری آمادہ ہو رہی ہے. 11 محرم کو جب یہ بیویاں سوار ہونا چاہتی ہیں تو سوار کرانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے, ناکے وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہماریاں بھی نہیں ہیں, حوضج بھی نہیں ہیں, سوار کرانے کے لیے اکبر بھی نہیں ہے, عباس بھی نہیں ہے, قاسم بھی نہیں ہے, حسین بھی نہیں ہے. بیویاں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں, اور ایسے میں زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہے, اے بیویوں پریشان مت ہو, اے لیلا کیا ہوا, اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تم کو سوار کراتا ہوں, اے فروہ قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا, میں موجود ہوں, میں تم کو سوار کراتا ہوں, اے کلثوم پریشان مت ہو, میں موجود ہوں, میں تمہیں سوار کراتا ہوں. آخر میں جب بیویاں سوار ہو گئیں تو سید سجاد بیمار امام, جناب زینب نے کہا بیٹا پریشان مت ہونا, میں موجود ہوں, میں تمہیں سوار کراؤں گی. بیمار امام کو بھی زینب کبریٰ نے سوار کرایا, اور اب آخر میں زینب تنہا ہے. زینب تنہا, خدا جانے کس دل سے جناب زینب نے خود کو آمادہ کیا اور خود سوار. جب سوار ہو گئی تو اب ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے کہا ہم کوفہ تو جائیں گے مگر پہلے ان بیویوں کو مقتل سے گزارا جائے, ہمیں کوفہ جانا ہے بعد میں شام جانا ہے لیکن پہلے بیویوں کو مقتل سے گزارا جائے. کیوں؟ تاکہ یہ بیویاں مقتل سے گزریں, اپنے اپنے وارثوں کے بے سر کے لاشیں دیکھیں اور ان کے زخم اور تازہ ہو جائیں, ان کے زخموں کو کریدنے کے لیے ان کو مقتل سے گزارا جائے. میں نے عرض کیا عزیزان لاشوں کے سر نہیں ہیں, لاشوں کے سر کاٹے جا چکے ہیں, مگر مجھے بتائیے جب مقتل سے یہ بیویاں گزری ہیں تو کیا لیلا کو پہچاننے میں تکلف ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروہ کو پہچاننے میں زحمت ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ ہر بیوی کی نگاہیں اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ہیں, لیلا اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں, فروہ قاسم کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں, سجاد اپنے بابا حسین کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں, زینب کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ زینب کی نگاہیں حسین کے لاشے پر ہوں یا اون محمد کے لاشے پر ہوں, مگر نہیں عزیزوں, ایسا نہیں ہے. مقتل کے اندر صراحت ہے کہ جب سجاد حسین کے لاشے کو دیکھ رہے تھے, زینب سجاد کو دیکھ رہی ہیں. اے بیٹا سجاد, ارے یہ میرا بھتیجا, یہ زمانے کا امام اس طرح سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتا رہا, اس کی روح پرواز کر جائے گا, میرا سجاد زندہ نہیں رہ پائے گا, میں کیا کروں, کس طرح سے سجاد کے دھیان کو ہٹاؤں, سجاد کی نظروں کو ہٹانے کے لیے میں کیا کروں؟ زینب سوچ رہی ہے, اور پھر ایک کام کیا بی بی نے, کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. میں سادات سے معافی چاہتا ہوں, سادات سے بہت معذرت چاہتا ہوں. بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اور واقعی وہی ہوا, اور اب سجاد کی نگاہیں اپنے بابا کے لاشے سے ہٹی ہیں اور اپنی پھپھی کی طرف, اے پھپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیسے گر گئے؟ اور اب جناب زینب کہتی ہیں, اے بیٹا سجاد, اگر اس طرح سے تم اپنے بابا کے لاشے کو دیکھو گے, بیٹا تم امام زمانہ ہو, تم امام وقت ہو, اپنے آپ کو سنبھالو, اور اب سجاد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ انصاف سے مجھے بتائیے، جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ وہ اپنے باپ کے لاشے پر ایک مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکتا، اس کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ اور اب جناب زینب دلاسا دیتی ہیں، اے بیٹا سجاد یہ ہے وہ پیشنٹ گوئی۔ جناب زینب کہتی ہیں مگر بیٹا ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا، آج جو لاشے اس طرح سے بکھرے پہ نظر آ رہے ہیں وقت آئے گا کہ یہاں قبریں بنیں گی، روزے تعمیر ہوں گے اور دور دور سے لوگ سفر کر کے آئیں گے ایک جملہ کہنے کے لیے، اور وہ جملہ کیا ہوگا؟ اس شوق میں آئیں گے، یہ جتنے اربعین پہ زائرین جا رہے ہیں، یہ جتنے عاشور پر زائرین جاتے ہیں، یہ جتنا سال بھر کروڑوں کی تعداد میں مومنین زیارت کرتے ہیں، یہ زینب کبریٰ کی وہ پیشن گوئی ہے، اے بیٹا ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہاں روزے بنیں گے، یہاں لوگ آئیں گے دور دراز کا سفر کر کے آئیں گے، ان کے دل میں شوق ہوگا کہ وہ قبر حسین کو دیکھ کر ایک جملہ کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے ہمارے مظلوم آقا ہمارا سلام قبول کیجیے، اے ہمارے مظلوم مولا ہمارا سلام قبول کیجیے۔ بس عزیزوں اب میں آخری دو جملے عرض کروں، یہ جناب زینب نے جو اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اتنا آسان نہیں تھا، یہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا کر حضرت عباس کی ایک مصیبت میں شرکت کی ہے۔ کون سی مصیبت؟ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں بازو قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل عباس زمین پر گرے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو حق ہے کہ مگر زینب کے بازو تو سلامت تھے، ہاں زینب کے بازو سلامت تھے مگر پسے گردن سے بندے ہوئے تھے، جب عباس زمین پر گرے منہ کے بل گرے بازو قلم ہونے کی وجہ سے، اور زینب زمین کربلا پر گری منہ کے بل گری رسن سے ہاتھ بندے ہونے کی۔
بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعطیل فرما، امام کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔